فهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. پہلا پارہ ہے, رکوع نمبر 14 شروع ہو رہا ہے. پارے کے اعتبار سے بھی رکوع نمبر 14 ہے اور سورت کے اعتبار سے بھی رکوع نمبر 14 شروع ہو رہا ہے. اور اس رکوع میں 9 آیات ہیں. اس سے پہلے 13 رکوع میں یہود و نصارہ کا جو آخری دعویٰ تھا, یہودی کہتے تھے کہ جنت میں ہم ہی جائیں گے, ہمارے لیے جنت بنائی گئی. وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان يهودا او نصارا. یہودی کہتے تھے جنت میں ہم جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا, نصارہ بھی یہی دعویٰ کرتے تھے کہ جنت میں ہم جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا. قرآن نے یہ کہا تھا تلک امانیہم, یہ ان کی امیدیں ہیں. صرف امید کی حد تک تو کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنی ایک امید باندھ رکھی ہے کہ ایسا ہوگا, لیکن حقیقت حال ایسی نہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات فرمائی گئی تھی کہ آپ ان کو کہیے ہاتھو برہانکم, کہ اگر تم کہتے ہو جنتی ہم ہیں, یہود یا نصارہ دونوں کو الگ الگ آپ جواب دیجئے کہ صحیح ہے جنتی ہو تو جنتی ہونے کی کوئی دلیل تو لاؤ. ہاتھو برہان, برہان دلیل کو کہتے ہیں. ان کنتم صادقین, اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن, اور پھر اسلام میں قرآن نے حقیقت حال کو واضح کیا, یہودی یا نصارہ کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ بلا من اسلم وجہہ للہ, جو کوئی بھی اپنا چہرہ کرے اللہ کی طرف اور نیکیوں پر آمادہ ہو جائے, اس کے لیے اللہ کے پاس اجر ہے, اور جنتی اجر غیر کو ملے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور وہی لوگ خوف اور غمگین دونوں حالتوں سے آزاد ہوں گے, خوف اور غم دونوں حالتوں سے آزاد. پھر آج کا جو حصہ شروع ہو رہا ہے اس میں یہود کا ایک مرض پایا جاتا تھا, وہ اپنے آگے کسی کو کچھ سمجھتے ہی نہ تھے. یہودی اپنے زمانے میں کہتے تھے اور آج بھی یہ مرض پایا جاتا ہے کہ نصارہ کچھ نہیں ہے, جو کچھ ہیں بس ہم ہی ہم ہیں. یہی مرض نصارہ میں بھی پایا جاتا تھا, وہ کہتے تھے کہ جناب ہم ہی ہم ہیں, یہودیوں کی کوئی حیثیت نہیں. حالانکہ وہ دونوں کے دونوں قرآن تلاوت کرتے تھے, یعنی تورات کی بھی انجیل کی بھی تلاوت کرنے والے لوگ تھے, اور اس تلاوت میں ان کو سب کچھ پتہ لگتا تھا. ایسے ہی مشرکین مکہ یا دنیا جہاں کا مشرک, کذالک قال الذین لا يعلمون مثل قولی, ہر وہ طبقہ جو جانتا ہی نہیں وہ شرک والا ہی ہے. اہل کتاب نہیں تھے, ان کے پاس کوئی کتاب نہیں, کوئی اصول نہیں, کوئی ضابطہ نہیں. یہودیوں کے پاس بہرحال تورات کو ماننے والے تھے, نصارہ انجیل کو ماننے والے تھے, لیکن مشرکین مکہ کے پاس کوئی ضابطے کی آسمانی کتاب نہیں تھی, آسمانی کتابوں کے قائل نہ. ان کا بھی کہنا یہ تھا کہ نصارہ کچھ نہیں, یہودی کچھ نہیں, بس ہم ہی ہم ہیں. اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا کہ یہ فیصلہ آپ لوگوں کا نہیں ہے کہ ہماری حیثیت ہے, قیامت میں ہمارا ہی مقام ٹھکانا ہے, یہود اپنی جگہ دعوے دار ہے، نصارہ اپنی جگہ دعوے دار ہے، مشرق اپنی جگہ دعوے دار ہے. قرآن نے کہا کہ یہ فیصلہ تو اللہ کریں گے قیامت میں، فیما کانو فیہ یختلفون، جس میں تم اختلاف کر رہے، جس میں وہ اختلاف کر رہے. اور آگے ایک مرض تھا، وہ یہود میں بھی تھا، آگے چل کے نصارہ میں بھی آیا، اور آج بھی اس کے اثرات پائے جاتے ہیں. اور جو ان دونوں مزاج کو چاہتے ہیں، جو لوگ بھی ان دونوں مزاجوں کو چاہتے ہیں، ان سب کے اندر یہ اثرات، یہ ذوق پائے جاتے ہیں. ان سب کے اندر یہ ذوق، یہ مزاج پائے جاتے ہیں. وہ مت ہے کہ لوگوں کو مساجد منوانے سے دوسرا مرض یہود کا یہ تھا، اور نصارہ میں بھی یہ مرض پایا جاتا تھا، کہ اللہ کی مساجد کو غیر آباد کرنے کی کوشش کرنا. قرآن نے ان لوگوں کو ظالم کہا ہے. اور جو لوگ اس مزاج کے مالک ہیں، چاہے یہود کے چاہے نصارہ کے، یا اس سے ملتے جلتے ذوق کے مالک ہیں، وہ آج تک ان کی تربیت، ان کا ذوق، ان کا انداز یہی ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے اللہ کے گھر غیر آباد ہو جائے، اللہ کے گھر میں اس اللہ کی ذات عالیہ کا نام نہ لیا جائے. اَن يُذْكَرَ فِيهَ اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اور اس کو خراب رکھنے کی سعی کرتے رہنا، کوشش کرتے رہنا، یہ ایک مرض پایا جاتا تھا. اس طرح آگے چل کے بات کرتے ہیں. اللہ نے اس مرض کی سزا اتنی سخت رکھی ہے کہ فرمایا ہلو وعلیکم السلام. ہاں اچھا، ہم تو اللہ کے ماننے والے ہیں، اور اللہ کہے کہ مشرق کی طرف ہو جاؤ تو ہم مشرق کی طرف ہو جاتے ہیں، اللہ کہے مغرب کی طرف ہو جاؤ ہم مغرب کی طرف ہو جاتے ہیں، اللہ کے حکم کتابیں. اور ایسے ہی کچھ صحابہ کے واقعات یہ پیش آئے کہ قبلہ رخ اپنے حساب سے قبلہ رخ نماز پڑھ رہے تھے، لیکن وہ قبلہ رخ تھا نہیں، اپنی تحریری کی کوشش کی لیکن وہ مسئلہ قبلہ رخ کی طرف نہیں تھا. اور جب یہ معاملہ مشرکین کے سامنے آیا تو انہوں نے اس پر اعتراض کیے. اس پر اللہ رب العزت نے جواب دیا کہ دیکھو، مشرق مغرب سارا میرا، میں حکم دوں مشرق کی طرف ہو جاؤ تو مشرق کے لیے ہو جائے ہوگا، مغرب کی طرف ہو جاؤ تو مغرب کے لیے، مغرب کے رخ پر ہو جاؤ. یا دنیا میں فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں کہیں بھی تم پھرو، پس تمہارا ہر طرف اللہ کو پاؤ گے، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات عالیہ واسع اور عالی. پھر ایک مرض اور تھا، قول اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، اللہ رب العزت کی ذات عالیہ کے لیے کہتے تھے کہ اولاد ہے. اس کی وضاحت کی گئی کہ نہ بابا، سبحانہ وہ ذات پوری کی پوری بہر صورت پاک ہے، ولد لم یلد ولم یولد کی صفت رکھتی ہے کہ نہ پیدائش کرنے والی اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، دونوں ذاتوں کے اعتبار سے اللہ یکتا ہے کہ نہ پیدا کیے گئے نہ پیدا ہوئے، دونوں معاملے. آگے ان سے اللہ نے نظام بنایا آدم علیہ الصلوۃ والسلام، اور ان سے نسل کا سلسلہ چلا، وہ ایک الگ معاملہ، اور اس کی وضاحت کر دی گئی. پھر صرف اسی کی وضاحت نہیں کی گئی، آسمان و زمین اور ساری چیزوں کی وضاحت کر دی گئی. مشرکین وقال الذین لا یعلمون لولا یکلمنا اللہ او تأتینا آیہ، مشرکین کہتے تھے کہ جب تک اللہ ہم سے ڈائریکٹ بات نہ کرے گا نا، اس وقت تک یا کوئی ڈائریکٹ نشانی نہ لائے گا، اس وقت تک ہم نہیں مانتے. اس کے جواب میں ان کو جواب دیا گیا کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، کہ پہلے بھی اس قسم کے اعتراضات کیے گئے یہود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے باقاعدہ اللہ کو دیکھنے کے لیے کہ جی اللہ کو ہم اپنی آنکھوں دیکھیں گے اور یہ ساری باتیں، لیکن اس کے علاوہ ایسا ہوا نہیں جیسا وہ چاہ رہے تھے. آگے ایک آیت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آ رہی ہے، اور سچ یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اس کی ان کی امت کے لیے آ رہی ہے، اور بڑے سخت لفظوں میں اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہراً مخاطب کر کے امت کو تعلیم دے رہے ہیں. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، آج ان لوگوں کے لیے یہ آیت المیہ ہے، سامان عبرت ہے، جو یہود کے یا نصارہ کے عین قدم با قدم نقش پر چل کر وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ ہماری مان لیں، کسی طریقے سے ہماری ان کی دوستی بحال ہو جائے، ہمارے ان کے معاملات اچھے ہو جائیں. رسول اللہ سے وہ راضی نہیں ہو سکے تو مجھ سے آپ سے کیسے راضی ہوں گے؟ اور قرآن نے چیلنج کر کے کہا ہے، لن کی تاکید کے ساتھ کہا ہے، اور قرآن کے مزاج یہ ہے کہ جب لن لفظ استعمال ہو تو اس میں تاکیدی معنی پیدا کیا جاتا ہے. لن تروا، ہرگز ہرگز راضی نہ ہوں گے آپ سے. آپ تروا واحد مخاطب کا صیغہ استعمال کیا، ان کا کے اندر بھی کاف مخاطب کا صیغہ، آپ کی ذات سے کب تک راضی نہ ہوں گے؟ جب تک کہ عین آپ ان کی ملت کا حصہ نہ بن جائیں. آپ رسول اللہ کو کہا گیا آپ یہودی نہ بن جائیں، نصارہ نہ بن جائیں، اس وقت تک وہ آپ سے راضی نہ ہوں گے. ان کے راضی ہونے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ آپ سے اس وقت راضی ہوں گے جبکہ آپ یہ اعلان کر دیں کہ ہاں میں یہودی ہوں نعوذ باللہ، یا نہ ہاں میں نصارہ ہوں نعوذ باللہ. اس صورت میں تو وہ راضی ہوں گے، اس کے علاوہ وہ راضی نہ ہوں گے. قل ان هدى الله هو الهدى، اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے بڑے پیارے الفاظ میں سمجھایا، قل اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ ہدایت تو وہی ہے جو اللہ دے. ولا ان اتبعت اهواءهم بعد ما جاءك من العلم، اور اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ اگر آپ نے اتباع کی ان کی خواہشات کی، پورے نہ بنے، پورے یہودی نہ بنے، پورے نصارہ نہ بنے، اعلان نہ کیا، خالی ان کی چاہتوں کو پورا کیا، تو بھی آگے کیا ہوگا؟ ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، ما لک نہیں ہے آپ کی ذات کے لیے، جب رسول اللہ کے لیے نہیں ہے تو میرے آپ کے لیے کہاں سے ہو سکتا ہے، بعد کے لوگوں کے لیے کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہوگا اللہ کے علاوہ کوئی ولی کوئی مددگار. اگر آپ نے ان کی خواہشوں کو پورا کرنا چاہا تو اللہ کی مدد ہٹ جائے گی، اللہ کی نصرت ہٹ جائے گی. اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر آگے ایک آیت آ رہی ہے, الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوت, اس میں بھی اللہ رب العزت تلاوت کے حوالے سے کچھ احکامات پیش کر رہے ہیں, موقع پہ بات ہو جائے گی. اب دیکھیے شروع, یہ تھا رکوع نمبر 14 سورت کے اعتبار سے بھی اور پارے کے اعتبار سے بھی جس کا خلاصہ تھا. اب دیکھیے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, مقالت الیہود لیست النصارى علی شیء, اور کہتے ہیں یہود لیست النصارى, نہیں ہے نصارى علی شیء, کچھ بھی ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, بس ہم ہی ہم. فقالت النصارى ليست اليهود على شيء, اور نصارى کہتے ہیں ليست اليهود, نہیں ہے یہودی کچھ بھی, على شيء, کسی حیثیت. اب یہاں پر ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ جناب موجودہ زمانے میں تو یہود اور نصارى آپس میں بڑے دوست بنے ہوئے ہیں, بعض امور میں جب اپنے مفادات ہوں گے تو وہاں یہودی نصارا کو نہ مانے گا, اور آج تک یہی بات. اور اگر امت کے یعنی امت محمدیہ یا امت مسلمہ کے مفادات پہ ضرب لگانی ہوگی اس وقت وہ دونوں ایک ہو جائیں گے. اس کو خود قرآن نے ہی ذکر کیا ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض, بعض آپس میں بعض ہیں. اے ایمان والو, لا تتخذوا اليهود, نہ بناؤ یہود کو, والنصارى اور نصارى کو اولیاء, دوست ساتھی. بعضهم اولیاء وبعض, وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھی دوست بن جاتے ہیں اور آپ لوگوں کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں. جہاں امت مسلمہ کا مسئلہ آئے گا وہاں وہ ایک ہیں, جہاں ان کے اپنے ذاتی مفادات کی بات ہے وہاں وہ دونوں اس آیت کے موافق الگ الگ ہیں. اپنی زد پڑ رہی ہے تو وہ یہودی نصارہ کو نہیں مان رہا, نصارہ یہودی کو نہیں مان رہا, اور آج بھی دنیا میں یہی ضابطہ ہے جیسا کہ قرآن نے کہا ہے. لیکن اگر مسلمانوں کا مسئلہ آ رہا ہے تو وہاں یہودی اور نصارہ وہ دونوں ایک ہو کر مسلمان کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کر رہا ہے, جیسا کہ اس وقت عالمی قوتیں, عالمی بدماش عالم بھر کے اندر دہشت گردی کو ختم کرنے کے نام پر دہشت گردی کیے ہوئے. اللہ, وقالت اليهود ليست النصارى, کہتے ہیں یہودی نہیں ہے نصارى کچھ بھی, وقالت النصارى, اور کہتے ہیں نصارى نہیں ہے یہودی, على شيء کچھ بھی, وهم يتلون الكتاب, حالانکہ وہ تلاوت بھی کرتے ہیں کتاب کی, یعنی ایک تورات کے پڑھنے والے ہیں اور ایک انجیل کے پڑھنے والے ہیں. کذالک قال الذین لا يعلمون مثل قولهم, اور اسی طریقے سے کذالک کا جیسے وہ یہودی کہتے ہیں جیسے وہ نصارہ کہتے ہیں ایسے ہی مشرک کہتا ہے. قال الذین لا يعلمون, کہتے ہیں وہ لوگ, لا يعلمون, جو جانتے نہیں, مثل قولهم, اس جیسی ہی بات, جیسے نصارہ نے کہا کہ کچھ نہیں ہے بس ہم ہی ہم, یہود نے کہا کچھ نہیں ہم ہی ہم, مشرک کہتا ہے کچھ نہیں ہم ہی ہم. آج کا مشرک بھی یہی ہے, چائنا یا بدھ مت, دنیا کے بدھ مت جتنے بھی اس سے ملتے جلتے مذاہب مشرک نما لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہماری پاور. نصارہ والے وہ اپنی پارٹی لگائے ہوئے ہیں, یہود اسرائیل کے حیثیت سے اپنی ہمت اپنے وہ لگائے ہوئے. فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ, پس اللہ فیصلہ فرمائیں گے ان میں, بینہم, ان تینوں میں, یوم القیامہ, قیامت کے دن, فیما کانوا فیہ یختلفون, جس چیز میں وہ اختلاف کر رہے ہیں کہ یہودی کی حیثیت زیادہ ہے یا نصارہ کی حیثیت زیادہ ہے یا مشرک کی حیثیت زیادہ ہے, اللہ اس میں قیامت کے دن فیصلہ فرما دیں گے. لیکن ان تینوں کا مرض جو ہے وہ ایک جیسا ہے, ان کی چاہت یہ ہے کہ کسی طریقے سے جہاں اللہ کا نام لیا جا رہا ہے وہ غیر آباد ہو. اب دیکھیے, ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه. اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے؟ من اظلم، اظلم افعل اکبر کے وزن پر ہے، بہت زیادہ ظالم، بہت بڑا ظالم، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے. ممن منع مساجد اللہ، جو شخص کے منع کرے مساجد اللہ، اللہ کی مساجد میں آنے سے، اللہ کی مساجد میں آنے سے روکے. اس لیے روک رہا ہے اَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، یہ کہ یاد کیا جائے، نام لیا جائے اس میں، اس ذات کا، اسْمُهُ اس واحد ذات کا، ہو کی ضمیر واحد کی ہے اور وہ ایک ہی کی طرف جا سکتی ہے، وہ ہے اللہ رب العزت کی ذات عالیہ، کہ وہاں اللہ کا نام لیا جائے. وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اور سعی کرتے ہیں اس کو خراب کرنے میں، اس مسجد کو، مسجد کے ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ابتدائی مرض تو یہود کا تھا، بنیادی مرض. ابتدائی طور پر آگے چل کے یہ مرض نصارہ میں بھی پیدا ہوا. آج عالمی دنیا میں جہاں کہیں مسلم حکومتیں ہیں، وہ اپنے عہد و پیمان پر اس معنی میں قائم ہیں، عالمی قوانین کے تحت بھی اور خود اپنے اسلامی قوانین کے تحت بھی، کہ جناب غیر مذہب کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اپنے اپنے مذہبی عبادت خانے، اپنے عبادت خانوں کے اندر جو چاہیں وہ کریں، انہیں حق ہے. نظام ہمارا ہوگا، ملک ہمارا ہے، سسٹم ہمارا ہے، لیکن اپنے ملک کے اندر رہتے ہوئے آپ غیر مذہب ہیں اور اس مذہب کے مطابق اپنے معمولات کرنا چاہتے ہیں، عبادتیں کرنا چاہتے ہیں، تو گرجا بنانے والے ہیں گرجا بنا رہے ہیں، سکھ والے ہیں وہ اپنا گردوارا بنانا چاہتے ہیں وہ بناتے ہیں، ایسے ہی ہندو ہیں مندر بنا رہے ہیں، وہ الگ معاملہ ہے. دنیا جہاں کے جتنے بھی مذاہب، لیکن دنیا میں اگر مسجد بنانے کا مسئلہ آ رہا ہے تو وہاں اس وقت بھی مخالفت کا رخ بہت زیادہ ہے، شدت مخالفت، انتہائی شدت مخالفت. اور دنیا بھر میں جہاں جہاں کہیں مسلمان اقلیت میں ہیں ان کے ساتھ اس وقت ظلم کی انتہائی کیفیت. ابھی جیسے برما کے اندر قریبی زمانے میں حالات گزرے، اور اس کے علاوہ بھی جہاں کہیں بھی مسلمانوں کی محدود اقلیت ہے وہاں اس قسم کے، یورپی دنیا میں اس وقت بہت مسائل شروع ہو گئے، جگہ جگہ مسائل شروع ہو گئے کہ جناب مسجد نہ بنائی جائے، مسجد کے لیے جگہ نہ خریدی جائے سکے اور فلاں، اور اس کا باقاعدہ مینار نہ بن سکے، مسجد کا شعار جو پہچان ہے وہ نہ ہو سکے، نام رکھا کہ جائے نماز مسجد رکھنا منع ہے، جائے نماز رکھنے کی اجازت ہے کہ بھئی یہ عبادت کے ایک مختص سینٹر، یا پھر وہ سینٹر کے نام دیے گئے کہ یہ فلاں سینٹر ہے، لیکن مسجد نام رکھنا کئی دنیا بھر کے کئی ممالک کے اندر آج بھی منع ہے. یہ تو رہا باہر والوں کا مسئلہ، لیکن ایک مسئلہ اس میں اور بھی ہے کہ جو اپنے ہی لوگ ہیں، اپنے ہی مذہب کے افراد ہیں، اور وہ لوگ بھی نادانی میں، نہ سمجھی میں، نہ قدری میں مساجد کو غیر آباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں بعض جگہ کمیٹیوں کا کردار ہے کہ وہ وہاں زیادہ اللہ کا نام لیا جائے، وہاں بیانات ہوں، وہاں ذکر کے حلقے ہوں، وہاں تعلیم و تعلم کے حلقے ہوں، اس پر پابندی ہے، بس آئیے امام صاحب نماز پڑھائیے اور چلے جائیے. یہ اس آیت کی ذیل میں جہاں اس قسم کا ماحول رکھا گیا ہے، اس آیت کی ذیل میں وہ بھی مجرم ہیں. اس آیت کی ذیل میں ایسے ہی بالفرض والمحال، بہت معذرت کے ساتھ، کہیں ائمہ کرام اس قسم کا مزاج رکھتے ہیں جو کہ خود غیر شرعی غیر اخلاقی حرکات میں یا برائی میں مبتلا ہیں، اور اس برائی کے پیش نظر وہاں کے مقامی مقتدی ان کو چاہتے پسند نہیں کرتے. ایک ہے ذاتیات کی بنیاد پر اختلاف و لڑائی، اس کی کوئی حیثیت نہیں. ایک ہے باقاعدہ کوئی شرعی عذر ہے اور وہ عذر پایا جاتا ہے اس امام میں، اور اس کے باوجود وہ ضد اور اصرار سے وہاں امامت کی شکل اختیار کیے ہوں، ضد اور اصرار سے، وہ بھی اس مسجد کی خرابی کا ذریعہ بنیں گے. غیر آباد لوگ وہاں سے چھوڑ چھوڑ کے نمازیں کہیں اور جا کے پڑھتے ہیں، وہ سارا طبقہ بھی، وہ طبقہ بھی اسی آیت کی ذیل میں آئے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، مرتے دم تک حفاظت فرمائے. بڑی سخت آیت ہے اور عذاب بھی اس کا بڑا سخت ہے. میرے بھائیو، مسجد میں حتی الامکان جانا ہے، ذوق سے، شوق سے، عبادت کی نیت سے، ریاضت کی نیت سے. اور وہ طبقہ جو مسجدوں میں اس کوشش میں لگا ہوا ہے کہ کسی طریقے سے مسجد میں اللہ کا زیادہ نہ لیا جائے، وہ بھی اس طبقے میں آئے گا، چاہے وہ کمیٹی سے متعلق ہو، چاہے وہ محلے کے با اثر افراد ہوں، چاہے وہ علاقے کے بھائی لوگ نما کچھ افراد ہوں، ان سب کی حالت اس آیت کی ذیل میں آئے گی. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا. اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جو روکے مساجد اللہ، اللہ کی مساجد میں آنے سے، یا بنانے سے یا آنے سے. اَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، یہ کہ وہاں نام لیا جائے اللہ کا، اس بات سے روک رہا ہے. وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اور اس کوشش میں لگا ہوا ہے کہ کسی طریقے سے یہاں خرابی آ جائے، اختلافات ہو جائیں، نزاعات ہو جائیں، لڑائیاں ہو جائیں، لوگ یہاں آئے نہیں. وہ سارا طبقہ اس میں شامل ہے. بعض لوگ آپس کے اختلافات کے تحت مسجدیں بند کروا دیتے ہیں. بعض جگہ بعض تنظیموں نے پروگرام بنا رکھا ہے، ہمارے یہاں سرجانی کے علاقے میں، اورنگی ٹاؤن کے علاقے میں، اسی طریقے سے شاہ فیصل میں، کورنگی میں، بعض تقریباً اس وقت کراچی کے اندر 150 سے زائد مساجد بند ہیں، اور بند ہونے کی وجہ حکومت وقت کی طرف سے سیل کی گئی ہیں، بند کی گئی ہیں. علت وجہ صرف مسلکی اختلافات کی بنیاد پر، اور دوسروں نے باقاعدہ شروع سے اس کے بانی اور نظام چلانے والے اس کے اہل حق میں سے رہے، وہاں کے لوگ باسی، لیکن بعد میں طاقت کے ذریعے سے فتنے فساد کر کے، اختلافات نزاعات کر کے، لڑائیاں کر کے مسجدیں بند کی. اب وہ نہ اصل بانیوں کے مسلک کے مطابق وہاں پر نماز ہو رہی ہے، نہ نئے فتنہ پروروں کے تحت نماز ہو رہی ہے، وہ مسجد بند ہے. وہ سارا طبقہ بھی اظلموں کی ذیل میں آئے گا. اور اس میں سے بعض جگہ تو میں جانتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ان کو ایسی ذلت کی موت مارا ہے، دنیا کے اندر بھی شدید رسوائیوں کی نوبت آئی، اور آخرت میں تو جو ہونا ہے وہ اپنی جگہ ہے. بہت بچنے کی ضرورت ہے مسجد کے معاملے میں. زیادہ رائے زنی سے اپنے آپ کو بچائیے، زیادہ معاملات سے اپنے آپ کو بچائیے. اور اسی کے ساتھ ساتھ کہیں کوئی خیر کا کام ہو رہا ہے تو وہاں ڈر ہو جائیے کہ نہیں جی فتنہ ہو جائے گا، فساد ہو جائے گا. وہاں جو حق کا طبقہ ہے ان کا ساتھ دیجئے، وہاں جو علماء کام کرنے والے ہیں، کیونکہ ایک مہم چلی ہوئی ہے کہ کسی طریقے سے جو علماء باقاعدہ بڑھ چڑھ کے کام کرنے والے ہیں ان کو راستوں سے ہٹایا جائے. اور اس کے لیے قتل و قتال، شہر میں بہت سے علماء کو قتل کیا گیا، بہت سے معاملات خراب کیے گئے. علت یہی ہے کہ نہ یہ رہیں گے نہ یہ مسجد بہت زیادہ آباد ہوگی، بہت زیادہ اللہ کا نام لیا جائے گا، بہت زیادہ لوگ متوجہ ہوں گے. تو علماء کو یہ آخری درجے میں علماء کو قتل کر دیا جاتا ہے، اور اس کی بہت سی مثالیں پائی جاتی ہیں شہر میں. خود اپنی نارتھ کراچی میں بھی اور اس کے علاوہ شہر میں اور ملک بھر میں کئی ایک مثالیں اس کی پائی جاتی. بہرحال اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ہم سب کی, حفاظت فرمائے جان مال آبرو عزت کی, حفاظت فرمائے ہماری مساجد کی, حفاظت فرمائے اور وہاں اللہ کا نام لیا جائے. یہاں مکہ مکرمہ کے اندر جو صورتحال ہے اس وقت وہ بڑی بہت ہی مزیدار ہو گئی ہے کہ مسجد کا کل ہی بیٹھا میں یہ سوچ رہا تھا کہ اللہ نے مسجد کا جو حقیقی رخ ہے وہ مسجد کے اندر آباد کر دیا. شیخ سدیس دونوں حرمین کے چیئرمین بنا دیے گئے ہیں کئی سالوں سے, اور اس کے بعد سے مسجد میں ذکر کے حلقے, تلاوت کے حلقے اور مختلف حوالے سے دین سکھانے کے حلقے, مسئلے مسائل کے حلقے, تعلیم کے حلقے اب بہت بڑی مقدار میں جگہ جگہ لگ رہے ہیں. قرآن کی اصلاح کے حوالے سے تلاوت کے حلقے, چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کرانے کے حوالے سے حلقے, مسجد میں ہر وقت تلاوت ہی تلاوت, ہر وقت ایک نظام چل رہا ہے. جو مسجد کا رنگ تھا مسجد نبوی کا کہ جناب ایک طرف ذکر والوں کا حلقہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ذکر والے حلقے میں آ کے بیٹھ گئے, کبھی تعلیم والے حلقے میں آ کے بیٹھ گئے, کبھی صفا والوں کے فرش کے پاس آ کے بیٹھ گئے, کبھی جہاد والوں کے حلقے میں بیٹھ گئے, اور بس یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے. الحمدللہ یہاں بھی یہ فضا اب بہت زیادہ عروج ہو گیا ہے, اور اللہ کرے کہ اور اس میں اضافہ ہی ہو. مسجد کا اصل رنگ ہی تعلیم ہے, تعلیم نہ ہو خالی مسجد نماز کے لیے ہو تو پھر تو حالت یہی ہوتی ہے کہ نہ نمازی کو پتہ ہے کہ میری نماز کے اندر کیا فرض ہے کیا واجب ہے, اور نہ امام صاحب کو ہی کچھ پتا ہوگا. پھر اس صورت دیکھیے, ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعى فی خرابہا, اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جو منع کرے, ممن منع ان میں سے جو منع کرے, سب نہیں جو منع کرے, مساجد اللہ اللہ کی مساجد سے, ان یذکر فیہا اسمہ یہ کہ اس میں نام لیا جائے اس اللہ کا, وسع فی خرابہا اور سعی کرے کوشش کرے اس بات کی کہ کسی طریقے سے مسجد غیر آباد ہو جائے, اور اس کے بالمقابل جو لوگ اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ مسجد زیادہ سے زیادہ آباد ہو جائے, اس میں زاکرین آئیں, اس میں معتکفین آئیں, اس میں تلاوت والے آئیں, اس میں ذکر والے آئیں, اس میں ساجدین آئیں, مسجد ہر آن آباد رہے, تو پھر یہاں تو ازلم ہے. ازلم کے بجائے وہاں حالت کیا ہو جائے گی کہ پھر اس سے زیادہ احسن اور خیر کوئی نہیں ہوگی. یہاں ظلم زیادہ ہے جو مسجد میں آنے سے روک رہا ہے, اور جو مسجد میں لانے کی فکر میں ہے تو پھر اس سے زیادہ احسن بھی کوئی نہ ہوگا. اللہ ہمیں ان میں سے شمار فرمائے. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين, یہ وہ لوگ ہیں, ما كان لهم أن يدخلوها نہیں ہے ان کے لیے یہ کہ داخل ہوں اس میں, إلا خائفين اس کوشش میں ہیں کہ نہ تو اس میں اللہ کا نام لیا جائے نہ اس میں کوئی داخل ہو, مگر ڈرتے ڈراتے. آج ایسی حالت ہے بہت جگہ کہ بس مسجد میں آنا جو ہے وہ خوف کی حالت ہے. بعض والدین میں بچوں کو مسجد میں آنے سے روک دیا, بعض بڑے مسجد میں آنے سے اس لیے رک گئے کہ جناب مسجد میں تو امن نہیں ہوتا, فلاں ہوتا ہے, گھر میں ہی نماز پڑھ لو. اللہ اکبر. لہم فی الدنیا خزی, ان کے لیے ان کی دنیا, ان کے لیے دنیا میں ہے رسوائی, خزی رسوائی, وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ, اور ان کے لیے عذاب ہے آخرت کا بہت بڑا. ان کے لیے فی الآخرہ آخرت میں عذاب عظیم, عذاب ہے عظیم, بڑا عذاب. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ, اللہ ہی کے لیے بھائی یہ آیت پڑی ہے. اگر اب تک کی کوئی خطا غلطی ہوئی تو اس پر توبہ استغفار کرنا چاہیے, اللہ سے معافی مانگنی چاہیے, اور آئندہ زندگی میں ایک عہد طے کر لیجئے. اللہ آپ کو اپنے کرم سے اپنے فضل سے, نیت تو کیجئے قادر مطلق تو وہ ذات ہے. اللہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے ایک ایک مسجد بنانے کی توفیق عطا کی اور دسیوں مسجد میں آپ اپنا حصہ ڈالیے, لیکن اپنی نیت و ارادے سے اپنے ماں باپ کے لیے, اپنے لیے, اپنی اولادوں کے لیے انسان ایک طے کرتا ہے کہ نا میں نے گھر بنانا ہے, بچوں کے خاطر گھر بنانا ہے, گھر بنے گا. اور اللہ تعالیٰ جب ایک مشن ہوتا ہے تو ایک نہ ایک وقت آتا ہے کہ جیسے کیسے کر کے وہ گھر بن ہی جاتا ہے. 80 گز کا گھر ہو, 120 گز کا ہو, 200 گز کا ہو, 400 گز کا ہو, 600 گز کا ہو, ایک نیت کی ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں منزل پہ پہنچا ہی دیتے ہیں. ایسے ہی میرے بھائیوں, ایک نیت کیجئے کہ اللہ رب العزت اپنے کرم سے ہم سے کوئی مسجد بنوا لے اور اسے آباد کروا دے. اور اللہ قادر مطلق, کرنا تو اللہ ہی نے, بانے تو سب اللہ نے بنانے ہیں, صورت کیا بنے گی, سبیل کیا بنے گی, اور اس کو آباد رکھنا ہے. اس کے لیے بھی پھر کوشش کرنی کہ مسجد آباد رہے, مسجد بنے لیکن آباد نہ ہو, یہ بھی خطرے کی بات. مسجد آباد رہے, پڑھنے پڑھانے سے, دین سیکھنے سکھانے سے, تلاوت سے, ذکر سے, مختلف اعمال ہو رہے, تو پھر دنیا بھی آباد اور آخرت بھی آباد. اس یہاں جو مسجد کی خرابی میں ہے ان کے لیے دنیا بھی خرابی اور آخرت میں بھی عذاب, اور جو مسجد کو آباد کرنے والے ہیں اس ان کا پھر کیا ہوگا, اپوزٹ کیا بنے گا, لا محالہ, ان کی دنیا بھی آباد, دنیا بھی خوب اللہ انہیں دیں گے اور آخرت بھی بہت زیادہ ملے گی. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ, اللہ ہی کے لیے ہے مشرق و مغرب, فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. یہاں پر ان سب لوگوں کے لیے ایک مسئلہ سمجھ لیجیے, فقہی مسئلہ ہے. دنیا بھر میں اللہ نے یہ صرف مسلمانوں کو یہ اعزاز بخشا ہے, مسلمانوں کے لیے یہ ایک اعزاز ہے کہ جناب آپ دنیا بھر میں کسی خطے میں جہاں چاہیں نماز پڑھیں, اللہ آپ کی نماز قبول فرمائے. پچھلے مذاہب میں یہ لازمی طے شدہ امر تھا کہ جناب ایک مخصوص عبادت کی جگہ ہے, وہیں عبادت ہو سکتی ہے, اس کے علاوہ نہیں ہو سکتی. اور وہ دو طریقوں سے ہوتی ہو سکتی تھی, ایک اجتماعی شکل میں, جیسے ہمارے یہاں مسجد ہے, اوروں کے یہاں گرجا ہے, یا اور مذاہب کے رخوں سے مختلف عبادت کے گھر ہیں, یا پھر اپنے ہی گھر کے اندر کوئی ایک مخصوص حصہ بطور عبادت کے مقام کے بنایا جاتا کہ وہاں عبادت کی جاتی. جیسے آج بھی بہت سے ہندو مذاہب کے اندر گھر کے اندر ہی ایک چھوٹا سا مندر بنتا ہے, سکھوں کے اندر ایسے ہی ایک کیفیت پائی جاتی ہے, مسلمانوں میں بھی پورے ہی گھر میں کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن بعض حصے ایسے ہوتے ہیں جہاں گھروں میں یہ ایک مزاج بنا ہوا ہوتا ہے کہ جناب اس کمرے میں جا کے نماز پڑھیں گے, اور اس کے لیے اہتمام ہوتا ہے کہ جناب وہاں پر کوئی تصویر نہ لگی ہو, کوئی خیال ہو. اگرچہ آج کل تصویر کے معاملے میں انتہائی غفلت, انتہائی سستی, کاہلی یا انتہائی جھٹائی, ضد عناد کی کیفیت ایسی ہو گئی ہے کہ یہ گناہ گناہ ہی نہیں سمجھا جا رہا. اللہ محفوظ رکھے. اس اسلام کے مذہب اسلام میں اللہ رب العزت نے یہ اختیار دیا کہ زمین کا چپا چپا اللہ کے لیے مسجد بنا دیا گیا, کہ مومن کے لیے مسجد بنا دیا گیا, جہاں چاہے عبادت کرے, کوئی مسئلہ. اور رہی بات یہ کہ کس رخ پہ, رخ کے لیے اپنی تحری کرنے کا حکم ہے کہ ہمیشہ قبلہ رخ ہو کر ہی نماز پڑھنی, لیکن تحری کی کوشش کی, کاوش کی کہ یہ رخ ہو, مشرق ہے یا مغرب ہے, جیسے ہم کراچی میں ہیں تو وہاں مغرب ہے, اور دنیا کے مختلف ممالک میں کہیں سے مشرق, کہیں سے مغرب, کہیں سے شمال, کہیں سے جنوب, خود مدینہ منورہ کے اندر تبدیل ہے, معاملہ تبدیل ہے مدینہ منورہ میں. وہاں جو حدیثیں آتی ہیں, خاص طور سے بیت الخلاء سے متعلق جو حدیث آتی ہے, اس کے اندر کہا گیا ہے شرقوا او غربوا, کہ مشرق و مغرب کی طرف, مشرق و مغرب کی طرف جو ہے رخ بیت الخلاء کا شمالاً جنوباً رخ بناؤ، مشرق مغرب کی طرف رخ بناؤ، شمالاً جنوباً نہ بناؤ، کیونکہ وہاں شمالاً جنوباً ہے، مشرق مغرب کی طرف نہیں، جیسے ہمارے پاکستان کے اعتبار سے مغرب کی طرف قبلہ آتا، ایسے ہی مدینہ منورہ میں تبدیل ہے کہ بیت الخلاء میں بیٹھنا ہے تو شرقو غربو نہیں ہونا چاہیے، شرقو غربو ہونا چاہیے، دوسری سمت نہیں ہونی چاہیے، ہمارے یہاں غربو نہیں ہونی چاہیے، شرقو نہیں، پیٹھ اور قبلہ دونوں نہیں ہونا چاہیے، تو شمالن جنوبن ہمارا معاملہ ہے، وہاں کہتے ہیں شمالن جنوبن جو ہے وہ قبلے کا رخ ہے تو مشرق و مغرب کی طرف رخ کرو. اب مشرق و مغرب کی طرف رخ کرنے میں پاکستان والے اس حدیث کو پڑھیں گے اور منکرین حدیث نما مزاج کے لوگ پڑھیں گے تو کہیں گے لو جی یہ تو کیا کہا جا رہا ہے، وہ تو جلدی سے اپنی بیت الخلاء بھی ویسے ہی بنا لیں گے، حالانکہ وہ مدینہ طیبہ کے لیے ہے، ہر جگہ کے لیے نہیں، دنیا بھر کی سمتوں کے اعتبار سے الگ الگ معاملہ ہے. اسلام نے اس معاملے میں رعایت یہ دی کہ جناب مشرق ہو یا مغرب، اگر رخ اپنی تحری کوشش کے باوجود کر لیا گیا اور اس کے بعد بھی غلط نکلا تو پھر بھی اللہ تعالیٰ اس عبادت کو، اس نماز کو قبول فرما لیں گے اپنی کوشش کی. مثلاً ٹرین میں نماز پڑھ رہے تھے، اپنی کوشش کی کہ دیکھ لیا، جب نماز شروع کر رہے تھے اس سے پہلے دیکھ لیا قبلہ اس سمت ہے، اور ٹرین گول آہستہ آہستہ گھومی اور اس سے قبلہ تبدیل ہو گیا، پتہ نہ لگا، احساس نہ ہوا کہ قبلہ تبدیل ہو گیا، نتیجے میں ہم جس رخ پہ نماز پڑھ رہے تھے اسی پہ نماز پڑھتے رہے. مسئلہ یہ ہے کہ نماز پوری کی پوری ہو جائے گی، عام حالت میں قبلے کی تعلیم ہے، سینہ پھر گیا نماز باطل. عام حالت میں ہمیں پتہ ہے کہ یہ قبلہ رخ ہے اور ہم نے اس قبلے رخ کو پھیر کر سینے کو دوسرے سمت کر لیا، نماز ختم، لیکن پتہ نہیں ہے اور مشرق و مغرب، مشرق کے بجائے بھلے اتنا رخ تبدیل ہو گیا کہ مغرب ہی کی طرف ہو گیا تو بھی وہ نماز ہو جائے گی. اللہ اکبر. دیکھیے وللہ المشرق والمغرب، اللہ کے لیے ہے مشرق و مغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله، جہاں کہیں تم پھرو گے پس پاؤ گے اللہ کا چہرہ. اللہ کا چہرہ سے مراد اللہ کی تجلیات، یہاں چہرے سے مراد کہیں ذاتی چہرہ نہ مراد لے لیا جائے، اللہ کو پاؤ گے، مقصد یہ ہے. ان اللہ واسع علیم، اللہ بے شک اللہ رب العزت واسع، واسع جاننے والے، خوب جاننے والے ہیں، کشادگی رکھنے والے ہیں، دنیا بھر کے ہر کونے میں کون کہاں چھپ کے، یا غار میں، یا چلتا پھرتا، یا سمندر میں، یا دریا میں، یا پہاڑوں میں، یا جنگلوں میں، کوئی اللہ کو یاد کر رہا ہے، وہ اللہ سب کی سنے، سب کی جانے، سب کی مانے، سب کی ضروریات کو پورا کرے. وقال اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، یہ تینوں طبقے، یہود بھی، نصارہ بھی، مشرک بھی، کہتے تھے اللہ کے لیے ولد ہے، اللہ کے لیے لڑکا ہے. وقال اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، کہتے ہیں کہ اللہ نے بنایا ہے لڑکا، اللہ کے لیے ہے لڑکا. سبحانہ سبحانہ، پاک ہے وہ ذات، ہو کی ضمیر اس اللہ کی طرف. بل لہ ما فی السماوات والارض، تم خالی ایک لڑکا ہی کیوں اس کو بنا رہے ہو، بلکہ ساری ہی بادشاہی اس کی ہے، بلکہ ہے اس کے لیے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمینوں میں. خالی ایک لڑکا بنا کے اس کو ایک کنارے نہ لگاؤ، بلکہ وہ اللہ کی ذات عالیہ تو وہ ذات ہے کہ سارا آسمان اسی کا، ساری زمین ہے اسی کی، سارے آسمان اسی کے، ساری زمین ہے اسی کی. بلکہ ہے اسی کے لیے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمینوں میں. کل لہ خالتون، یہ آیت کا بہت چھوٹا سا لفظ ہے، کل لو، کل سارے کے سارے، آسمان و زمین اور اس کے اندر سینکڑوں نہیں ہزاروں نہیں لاکھوں مخلوقات، سینکڑوں نہیں ہزاروں نہیں لاکھوں مخلوقات، سب کے سب اس کے تابع ہیں، اس کی مان کے چلنے والے. ایک موقع پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اور خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ کے پاس کھڑے ہیں، ایک پتھر لڑکتا ہوا ہلتا جلتا نیچے کی جانب آیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ جانتے ہو کہ یہ پتھر کیوں ہلا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پیار سے فرمایا، اللہ اور اللہ کے رسول ہی جانتے ہیں، اللہ کو تو علم ہے ہی، اگر کچھ علم ہے اس کے علاوہ بھی علم ہے تو اللہ کے رسول کو ہو سکتا ہے، ہمیں کچھ نہیں پتا. فرمایا یہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا، یہ اللہ کے خوف سے لڑکتا ہوا نیچے آیا. اور اس کو پہلے پارے میں ہی شروع میں ساتویں آٹھویں رکوع میں اس پر بات ہو بھی چکی، ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فهي الحجارة اشد قسوة وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشية الله. کتنے ہی پتھر ایسے ہیں جو اللہ کے خوف سے لڑکتے رہتے ہیں، کل اللہ قانتون، سب کے سب اس کے تابع ہیں، سمندر اس کے تابع، اس کا حکم ہو تو طغیانی آ جائے، اس کا حکم نہ ہو تو سمندر اپنے رو پہ چل رہا ہو، اپنے ضابطے پہ چل رہا ہو، اس کا حکم آئے تو بادلوں کے اندر گرج آ جائے، برسنے کی کیفیت آ جائے، اس کا حکم نہ ہو تو وہ بادل چلتا چلا جائے، اس کا حکم نہ ہو تو زمین، حکم ہو تو زمین کے اندر زلزلے آ جائیں، اور حکم نہ ہو تو وہ زمین قانت جیسا حکم ہے اس کے مطابق چل رہی ہو. ایک ایک چیز اس کے حکم کے تابع ہے، یہاں تک کہ ایک درخت کا پتا بھی ہلتا ہے تو اس کے حکم کے بغیر نہیں ہلتا. بس ایک انسان ہے کہ جس کی حالت اتنی زیادہ کمزور ہو گئی کہ وہ اس کے حکموں کو صرف یہی نہیں کہ قبول نہیں کرتا بلکہ اس کے حکموں کی دھجیاں اڑانے کی بھی بھرپور کوشش کرتا ہے. اور پہلے تو خالی انسان کہا جاتا تھا، اور اب تو حالت یہ ہے کہ مسلمان جو ہے وہ بھی اس کے حکموں کو توڑنے میں کوئی پیچھے نہیں ہے، بلکہ حتی الامکان بڑھ بڑھ کے قرآن مجید کے احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو توڑنے میں لگا ہوا ہے. بقیہ کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان سب کی حالت یہ ہے، کل له قانتون، سب کے سب اس کے تابع ہیں. بدیع السماوات والارض، بنانے والا ہے آسمانوں کا والارض اور زمین کا. وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، اور جب قضا فیصلہ کرے کسی کام کا، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، بس کہتے ہیں اس کے لیے کل ہو جا. وہ اللہ کہتے ہیں جب کسی کام کا ارادہ کر لے، فیصلہ کر لے، کہتے ہیں ہو جا، فیکون، وہ کام ہو ہی جاتا ہے ارادے پر معاملہ. اور یہ تو اللہ والے، جو اللہ سے تعلق رکھنے والا طبقہ ہے، ان کی اتنی حالت ہو جاتی ہے کہ جب کوئی ارادہ کر لیتے ہیں تو اللہ اس ارادے کے ساتھ اس بندے کے چاہتوں کے مطابق فیصلے فرما دیتے ہیں. تو خود اللہ رب العزت کے لیے یہ کام کیا مشکل ہے کہ کوئی ارادہ کریں تو وہ کام نہ ہو. ان پیاکون کا مسئلہ سمجھنا آپ کو مشکل نہیں. ہم دنیا میں انسان بعض اوقات، دنیا کے آج بڑے انسان، بعض کتابیں لکھی گئیں دنیا کے، دی ہنڈریڈ نام کی ایک کتاب لکھی گئی، سو بڑے انسان، ان میں سب سے پہلا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ کو لیا گیا، یا دنیا میں اور اس سے ملتے جلتے جتنی بھی کتابیں یا جتنے بھی نظام بنے، اور جس انسانوں میں سے بھی جس نے کوئی عزم ارادہ کر لیا کہ یہ کام کرنا ہے اور کوشش کی، اس کے لیے بھاگ دوڑ کی، تگ و دو کی، تو اللہ رب العزت کی ذات عالیہ بھلے وہ غیر مذہب بھی ہے تو اللہ نے اس کی کوشش میں اس کی مدد فرمائی. چور چوری کرنا چاہتا ہے اور اس کے لیے جب بھرپور کوشش کرتا ہے اور اسی پر ٹھان لیتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہی ہے تو اللہ ادھر بھی مدد فرما دیتے ہیں. وہ ایک الگ بات ہے کہ اس کے بعد اس کی پکڑ کا معاملہ سخت ہو جاتا ہے، اس کی پکڑ کا معاملہ سخت ہو جاتا ہے. ڈاکو ڈاکہ ڈالنے جا رہا ہوتا ہے اور اس کو پتا ہے کہ یہ میں غلط کام کر رہا ہوں، لیکن ایک طے کر لیا، ایک ضابطہ بنا لیا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے اور اس کام کو منزل پہ پہنچانا ہے، تو اس جذبے کے تحت وہ کام ہو ہی جاتا ہے. میرے بھائیو، اللہ رب العزت کی ذات عالیہ کے لیے بھی پھر یہ سمجھ لیجئے کہ یہ کام کوئی مشکل کام نہیں ہے، کن فیکون کا مسئلہ. اور ہم نے دیکھا اپنے بڑوں کو، اپنے بزرگوں کو، اللہ والوں کو، کہ جب وہ کسی کام کے لیے ارادہ کر لیتے ہیں، عزم ارادہ پختہ کر لیتے ہیں کہ بھائی یہ ایسا کرنا ہے، اس کے لیے ان کی اپنی ذاتی حالتیں، بے سر و سامانی کی حالت ہوتی ہے، اسباب، مال، پیسہ، تعلق، جگہ، مکان، ہر چیز سے بے بس ہوتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت ان کی ان چاہتوں کو اپنے فضل سے بڑے عزائم، بڑے ارادوں کو پورا فرما دیتے. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہم سب کے بھی اونچے عزائم اور نیکی کے، خیر کے جتنے بھی اچھے عزائم ہیں ان کو پورا کرنے کی، کرانے کی توفیق عطا کرے. اللہ قادر. وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. اور جب وہ فیصلہ کر لے کسی کام کا، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ، تو کہتا ہے کن، ہو جا. فَيَكُونُ، تو وہ کام ہو جاتا ہے. فقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتينا آية. وقال الذين، کہتے ہیں وہ لوگ، لا يعلمون، جن کے پاس علم نہیں، شعور نہیں، لولا يكلمنا الله، کیوں نہیں بات کرتے اللہ ہم سے، او تأتينا آية، یا نہیں آتی ہمارے پاس کوئی نشانی، یا اللہ ہم سے خود بات کریں یا کوئی نشانی بھیجیں. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، نشانیاں تو بہت ساری بھیجی اللہ نے، لیکن وہ نشانیوں کو دیکھتے نہیں، سمجھتے نہیں. فرمایا كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، اسی طریقے سے کہا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے اس جیسی باتیں. تشابہت قلوبهم، ملتے جلتے ہیں ان کے دل آپس میں، ان کے دل ملتے جلتے. قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. تحقیق، بَيَّنَّا الْآيَاتِ، ہم نے کھلی کھلی نشانیاں سامنے رکھی، بَيَّنَّا، ظاہر کی، بیان کی، واضح کی، آیاتِ، نشانیوں کو، لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، ایسی قوم کے لیے جو یقین رکھے، یقین لائے. تو نشانیاں تو کوئی کم نہ ہے، خود اہل مکہ کے لیے کتنی ہی نشانیاں آئیں، اگر سمجھنے والے ہوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر ایک نہیں دسیوں قسم کے معجزات کا ظہور ہوا. خود قرآن مجید عرب زبان کے اعتبار سے عربوں کے بڑے بڑے اشعار اور بڑے بڑے ادب کے مقابلے میں قرآن کو اللہ نے جو بھیجا اور حضرت محمد رسول اللہ پر نازل ہوا، اور ایسے شخص پر جو ظاہراً امیوں میں کہلائے گئے اور سب سے زیادہ جاننے والے پائے گئے، ظاہراً امیوں میں مشہور ہوئے اور سب سے زیادہ کائنات میں علم لے کر آنے والے بنے وہ ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی. اللہ صلی اللہ. قد بینا الآیات لقوم یوقنون. تحقیق واضح کی ہم نے نشانیاں ایسی قوم کے لیے جو یقین لائے. انا ارسلناک یقین کا اعلی درجہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل تھا. کس درجے میں؟ کسی نے کہا کہ تمہارا ساتھی ایسا کہتا ہے ایسا کہتا ہے ایسا کہتا ہے کہ ایک اللہ ہے, ایک محمد ہے, ایک رسول ہے, فلا ہے فلا ہے فلا ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اگر میرے ساتھی محمد میرے ساتھی ایسا کہتے ہیں تو سچ کہتے ہیں. کسی نے کہا وہ معراج کے واقعے کے متعلق, کسی نے کہا کہ محمد کہتے ہیں کہ جناب رات کو مکہ سے مسجد حرام سے بیت المقدس گیا, بیت المقدس سے آگے آسمانوں کے ساتوں آسمان, پھر سدرۃ المنتہا, پھر جنت, پھر جہنم, سارے مقامات کی سیر کی اور کچھ ہی وقت کے بعد پھر واپس آ گئے اور اپنے مقام پر حضرت ام حانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے گئے تھے اور اسی گھر میں دوبارہ تشریف لے آئے اور راتوں رات میں جنت بھی دیکھ لی, جہنم بھی دیکھ لی, سدرۃ المنتہا بھی دیکھ لیا, اللہ رب العزت سے دیدار ملاقات بھی کر لی اور سارے معاملات طے ہوئے. راتوں رات میں تمہارا ساتھی عجیب کی خبر دے رہا ہے. آج والے ہوتے کہتے یہ کیسے ہو سکتا, عقل میں آ ہی نہیں سکتی کہ رات میں اتنی جلدی چلیں گے کیسے, جائیں گے کیسے, کون سی گاڑی آئے گی, کون سی سواری آئے گی. اللہ اکبر اللہ اکبر. قربان جائیے اللہ رب العزت کی ذات عالیہ کا معاملہ اتنا عجیب ہے کہ آپ نے اس سواری کا نام ہی براق رکھا اور بعد والوں نے بجلی بنا کر, برق برق بجلی بجلی بنا کر اس بات کی وضاحت کر دی. اللہ نے اس بجلی کو ظاہر کر کے انسانوں کے ہاتھوں وضاحت کر دی کہ دنیا کے اندر ایک کچھ قوتیں ایسی ہیں کہ لمحوں میں وہ چیز لمحوں میں وہ چیز پہنچ رہے. میں مکہ میں آپ سے ہزاروں میل دور بیٹھا ہوں, میری آواز لمحوں میں وہاں پہنچ رہی, آپ حضرات سن رہے ہیں, میں سنا رہا ہوں سن رہا ہوں, پھر اسی اگلے ہی لمحے وہ آواز پوری دنیا کے ہر ہر حصے میں پہنچ رہی ہے. جو نیٹ کھولے, جو ہمارے ساتھ شریک ہو, دنیا بھر میں وہ آواز پہنچ رہی ہے. کیا مشکل ہے کہ اللہ اپنی قدرت کاملہ سے ایک براق سواری پر بٹھا کر یہ ساری سیر کرا دیں اور چلتے سہیم چلا دیں جیسے بجلی چلی. براق کا معنی ہی بجلی کے مانند چلنے والی سواری. اب بجلی کے مانند جو تیز ترین سواری ہو, بجلی لمحوں میں کہاں سے کہاں, بٹن کہاں دباؤ, کہاں کہاں کا نظام چل پڑتا ہے, یہ کیا مشکل ہے. یہ تو سب باتیں اب اور اب تو موجودہ زمانے میں تو ایک ایک چیز کو سمجھانا کوئی مشکل ہی نہیں رہا. یہی کھلونا جس سے ابھی ہم آپس میں ایک دوسرے سے رابطے میں ہیں, دیکھنے میں رابطے میں ہیں, تصویر کی شکل میں رابطے میں ہیں, بات کرنے کی شکل میں رابطے میں ہیں. کیا ہے, کون سی ایسی قوت ہے جو اس نظام کو چلا رہی ہے؟ یاد رکھیے, ہوا کی دوش نہ ہو, اللہ کی قدرت شامل حال نہ ہو. یہ تو سائنسدان نے تو بس یہ کیا کہ اللہ رب العزت کی جو قدرتی روئیں ہوا میں چل رہی ہیں ان روئوں کو پکڑا اور اس کو ایک مخصوص آلے کے اندر ضبط میں لائے اور اس آلے کے ذریعے سے آواز کو ظاہر کر دیا. آواز تو پہلے سے فضا میں چل رہی ہے, اس تیز ترین آواز کو وہاں تک پہنچانا اور اس کو محفوظ کرنا یہ سارا اللہ کا کام ہے. راستے میں ہوا تیز ہو جائے, راستے میں موسم بدل جائے, راستے میں معاملات خراب ہو جائیں, بہت ممکن ہے سیٹلائٹ پرابلم. لفظ کیا آتا ہے, سیٹلائٹ پرابلم, یعنی قدرتی نظام جو اللہ کا ہے اس کے اندر پرابلم آ گئی, اب وہ چیز کام نہیں کر رہی. وہ مشینری جو ہماری لگی ہوئی تھی گیٹ وے جسے ہم کہہ رہے ہیں, وہ گیٹ وے ہمارا کام کرنا چھوڑ دے رہا ہے, ہمارا بوسٹر کام کرنا چھوڑ دے رہا ہے, تعلق اس کا دوسرے بوسٹر سے ختم ہو جا رہا. فضائی بوسٹروں کا تعلق آپس میں ختم ہو جائے وہ اللہ کے نظام میں. قد بینا الآیات لقوم یوقنون, ہم نے نشانیاں بیان کی ہیں ایسی قوم کے لیے جو یقین رکھے. یقین کا اعلیٰ درجہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ براق پہ گئے آئے, سب نے کہا کہ تمہارے ساتھی ایسا کہتے ہیں. صدیق اکبر نے کہا اچھا ایسا کہتے ہیں تو سچ ہی کہتے ہیں, اس کے علاوہ کچھ نہ کہتے ہیں, بالکل سچ ہے. جب یہ نام بھی پڑھا صدیق اکبر کے کائنات میں اس سے سچا اس سے بڑا سچ بولنے والا کائنات میں کوئی نہ بولے رضی اللہ تعالی کہہ لیجیے رضی اللہ. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا, بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ, ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ بشیرا ونذیرا, ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا, بشیرا خوشخبری دینے والا, ونذیرا اور ڈرانے والا. حق کی تعلیم کے ساتھ آپ کو بھیجا ہے اور آپ کی دو ذمہ داریاں ہیں, دو صفات ہیں, ایک بشیر کی صفت ہے اور ایک نذیر کی صفت ہے. ایک صفت بشیر والی ہے, ایک صفت نذیر والی ہے. خوشخبریاں جنت کے اعتبار سے, قیامت کے دن راحتوں کے اعتبار سے, دنیا کی راحتوں کے اعتبار سے خوشخبریاں. نذیر نافرمانیوں پر پکڑ کے اعتبار سے ڈرانا, تنبیہ کرنا, سمجھانا, منانا, متوجہ کرنا. جیسے موقع بموقع انسان اپنے بچے کو اپنا سمجھتا ہے تو ڈانٹتا بھی ہے, تنبیہ بھی کرتا ہے, سختی بھی کرتا ہے. بعض اوقات وہ بچہ چڑ بھی جاتا ہے, ناراض بھی ہو جاتا ہے, لیکن پھر بھی اس ناراضگی کو بالائے طاق رکھ کر پھر بھی موقع بموقع یاد دہانی سے اس بچے کو تربیت کے طور پر سکھایا سمجھایا جاتا ہے. انسان کی حالت اللہ کے ساتھ کچھ اسی قسم کی ہے کہ اللہ رب العزت کبھی بیماری, کبھی دکھ, کبھی تکلیف, کبھی پریشانی, کبھی مصائب, کبھی آلام, کبھی مالی تنگیاں, کبھی اسبابی تنگیاں, کبھی نوکریوں کے مسائل, کبھی فلاں مسئلے, کبھی فلاں مسئلے, یہ سارے اللہ رب العزت کی طرف سے بندے کے پیار کی علامتیں ہیں کہ وہ اللہ اپنے بندے سے پیار کر رہا ہے اور اس پیار میں وہ متوجہ کر کے یاد دہانی کرا رہا ہے کہ دیکھو مالک میں ہوں, خالق میں ہوں, رازق میں ہوں, قادر میں ہوں, سارے کام میرے اختیار میں ہیں, میں چاہوں تو لمحے میں یہ سب کچھ بگاڑ دوں اور لمحے میں سب کچھ بنا دوں. لیکن جو بندہ شعور والا ہوتا ہے, سمجھ والا ہوتا ہے, توبہ کرتا ہے, استغفار کرتا ہے, اللہ سے معافی مانگتا ہے, رجوع کرتا ہے اور پھر اپنے آپ کو سنبھالتا ہے, سیدھا کرتا ہے, اور جس کے اندر شعور نام کی چیز نہیں ہوتی, دنیا کی رنگینیوں میں, مستیوں میں, تباہیوں میں, بربادیوں میں گھسا ہوا ہوتا ہے, وہ اس بات سے نہ بلد ہوتا ہے نہ سمجھ ہوتا ہے. دنیا کی رنگینیاں اس کی آنکھوں پر, اس کے عقلوں پر پردہ, اس کے دلوں پر پردہ ڈالے ہوئے ہوتی ہیں. اسے یہ مصائب, آلام, پریشانیاں آتی بھی ہیں تو وہ اس طرف نہیں دیکھتا کہ پیچھے اس میں اللہ رب العزت کی قدرت کا دخل ہے. وہ اسباب پر مسئلے کو لے جاتا ہے کہ نہیں جی یہ تو ایسا تھا تو ایسا تو ہونا ہی تھا, یوں تھا تو یوں ہونا تھا, ہونا تھا سے انکار نہیں ہے کہ ظاہری اسباب میں کوئی بیماری اس وجہ سے ہو گئی, لیکن حقیقی اسباب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کسی طرف متوجہ کر رہے ہیں. حقیقی سبب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کسی مسئلے پر آپ کو آگاہ کر رہے ہیں. حقیقی سبب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کسی مسئلے سے آپ کو بچانا چاہ رہے ہیں, آپ کو تکلیف سے بچانا چاہ رہے ہیں. بڑی تکلیف سے بچا کے ہلکی سی تکلیف دے کر ہلکی سی راحت, وہ تکلیف بھی نہیں کہنا چاہیے. شکر کے یہ بھی خلاف ہے کہ تکلیف کو تکلیف کہا جائے. شکر کا مقام یہ ہے کہ اللہ یہ آپ نے پسند کیا تو ایسا پیار کیا. پیار کی بھی علامتیں جدا جدا ہیں. کبھی کبھی ہم اپنے بچے کو جان بوجھ کے تھپڑ مار دیتے ہیں اور جانتے ہیں, شعور بھی ہوتا ہے, احساس بھی ہوتا ہے, وہ کام غلط کر رہا ہے, اور بر موقع اس پر گرفت نہ ہوئی تو وہ آگے چل کے وہ اور زیادہ غلط کام کرے گا. چھوٹا بچہ ہے، 10 روپے 20 روپے کہیں سے اٹھا لیے، چوری کر لی جو کہ برائی تھی غلط تھی، آج بر موقع گرفت نہ کی، آج بر موقع سختی نہ کی، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ آج 10 کے بجائے کل 100 پر ہاتھ ڈالے گا، پرسوں 500 پر ہاتھ ڈالے گا، نتیجہ یہ نکلے گا ایک وقت آئے گا کہ بڑے شوروں میں اس کا شمار ہو جائے گا، اور بر موقع بر محل اب ابتداء پہلے مرحلے میں سختی کر دی، اور وہ سختی اس کے پیار کے لیے تھی، اس کے اچھے اخلاق کے لیے تھی، اچھے کردار کے لیے تھی، اس کے اچھی حیثیت معاشرے میں اچھی حیثیت کے لیے اس پر سختی کی گئی تھی، وقتی طور پر ممکن ہے مارتے ہوئے اس بچے کے آنسو بھی آئے ہوں، رویا بھی ہو، لیکن بعد میں وہی بچہ، وہی معصوم بچہ اپنے ماں باپ کو دعائیں دیتا ہے، دعا کرتا ہے، مر جاتے ہیں دعا کر رہا ہوتا ہے، اے اللہ تیرا کتنا شکر ہے، تو نے اتنے اچھے ماں باپ دیے، ایسے دیے، اچھی تربیت کرائی، فلاں کی فلاں کی، ان کے لیے دعائیں خیر کر رہا ہوتا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما، دعا کیا دے رہا ہے، اے رب رحم فرما ان دونوں پر، رحم فرما، کما ربیانی، جیسا کہ انہوں نے، ان دونوں نے میری تربیت فرما دی، ربیانی، ربا وہی ربی سے ربا ہے، ربیانی تربیت کے حوالے سے ہے، دیکھ بھال کے حوالے سے ہے، بچپن میں اگر ماں باپ نے اپنی اولاد کی دیکھ بھال، گرفت، پکڑ، سختی نہ کی، بعد میں وہی اولاد اس ماں، اس باپ کے اوپر ہی حکمرانی کرتی، اور آج اس کی مثالیں عام پائی جاتی، ہر گھر میں اس کی مثالیں پائی جاتی ہیں کہ بچے کو لاڈ میں اتنا آگے بڑھایا جا رہا ہے، اتنا آگے کیا جا رہا ہے کہ وہ بچہ آگے چل کے سب سے زیادہ دشمن بھی اسی ماں اور اسی باپ کا ہوتا ہے، اور ہم نے اپنے زمانوں میں دیکھا اور ابھی بھی بہت سارے گھرانوں میں ہے کہ جہاں باپ کے سامنے نگاہ اٹھانا بھی اپنے لیے حرام سمجھتے تھے کہ جناب نگاہ اٹھا کے بات کر لیں، نیچے نگاہ نیچی کر کے بات کرتے تھے، آواز زور سے بات کرنے کا تصور نہیں ہو سکتا تھا، آج ان باپ کو بھی اللہ رب العزت نے عزتوں سے نوازا اور اولادوں کو بھی اللہ نے عزتوں سے نوازا، اللہ ہمارے والدین کی بھی مغفرت فرمائے، درجات عالیہ سے نوازے، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے، یا اللہ اپنے کرم سے ان کے لیے عافیت خیر کی راہیں راستے کو، دنیا بھر کے جتنے بھی والدین ہیں سب کے لیے عافیت خیر کا معاملہ ہو، اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت، یہ نذیر والی صفت ہے، یہ خود اللہ کی بھی صفت ہے، عجیب بات یہ ہے، بشیر اور نذیر یہ دونوں صفتیں اللہ کی بھی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی صفت کس معنی میں ہے کہ خود اللہ کی ذات عالیہ نے کائنات بھر میں بشارتیں سنائیں، کائنات بھر کی مخلوقات کو ڈرایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کس حیثیت سے ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیر بنا کے بھیجا کہ آپ جا کے ایسے ایسے خوشخبریاں سنا دیجئے کہ یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، ایسا ہوگا، جنت ایسی ہوگی، فلاں ہوگی، فلاں ہوگی، ساری کیفیات بتا دیجئے، قیامت کے دن اللہ کا عرش، عرش کا سایہ فلاں کو ملے گا، فلاں کو ملے گا، اللہ ہم سب کو نصیب کرے، اللہ ہم سب کو نصیب، اور نذیر والی صفت بھی بتا دی، ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، ولا تسأل، اور نہ سوال کیا جائے گا عن اصحاب الجحیم، آپ سے نہ سوال کیا جائے گا اصحاب جحیم کے معاملے میں، اصحاب جحیم کے معاملے میں جو لوگ جہنم میں جا رہے ہیں ان کے متعلق آپ سے نہ سوال کیا جائے گا کہ جہنم میں کیوں گئے، آپ کا کام ڈرانا، خوشخبری سنانا، خوشخبریاں سنانا، ڈرانا، مان لے اس کا بھلا ہے، نہ مانے اس کا نقصان ہے، آپ سے نہیں سوال کیا جائے گا کہ جناب آپ نے کیوں نہیں منایا، آپ نے کیوں نہیں تبلیغ کی، آپ نے کیوں نہیں اس کو اس پر آمادہ کیا کہ یہ جنت میں آ جائے، جنت میں نہیں گیا، جہنم میں گیا تو اس پر آپ کو بھی سزا دی جائے، آپ سے کیوں ہوا، یہ اس معاملے میں بڑے ادب کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ ہمارے بعض تبلیغ سے منسلکہ ساتھی، تبلیغی جماعت سے منسلکہ ساتھی، عرف میں ان کے بعض بڑوں میں بھی یہ جملہ چلتا ہے کہ دنیا کا ایک ایک فرد، انسانیت کا ایک ایک فرد، اس حد تک تو ان کا یہ جملہ صحیح ہے کہ ہم ان کو دعوت نہ دے سکے تو یہ سوال کریں گے کہ جناب ہم جہنم میں اس لیے گئے کہ ہمیں کوئی بتانے والا نہ تھا. اس صورت میں تو یہ جملہ صحیح ہے، لیکن اس صورت میں یہ جملہ صحیح نہیں ہے کہ جناب یہ کہیں کہ دنیا بھر کے جتنے بھی انسان ہیں جو مسلمان بھی ہیں اور جو جن کے سامنے دعوت آئی ہے اور وہ قبول نہیں کر رہے، اب اس کے بعد بھی ہم سے سوال ہوگا کہ جناب انہوں نے دعوت کیوں نہیں قبول کی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ کے لیے جب نفی کر دی گئی کہ بھئی کائنات میں کون جہنم میں جائے گا یا کون جنت میں جائے گا، یہ ہمارا مسئلہ ہے، آپ سے سوال، کیونکہ یہ پاور تو اللہ نے اپنے پاس رکھی ہے کہ کس کو جہنم میں ڈالنا ہے اور کس کو جنت میں ڈالنا ہے، کس کو خیر کی طرف آمادہ کرنا ہے، کس کو شر کی طرف آمادہ کرنا ہے، یہ ساری پاور اللہ نے، توفیق کی پاور اپنے پاس رکھی ہے. اللہ جب چاہتے ہیں توفیق بڑھا دیتے ہیں، اللہ نہیں چاہتے توفیق گھٹا دیتے ہیں. اللہ کا اپنا نظام، چاہت ہوتی ہے توفیق بڑھا دیتے. تو یہ کہنا کہ جناب کائنات بھر کے ایک ایک انسان کے معاملے میں ہم سے پوچھ ہوگی، اس آیت کے خلاف، ہم سے ایک ایک انسان کے بارے میں ہم مکلف نہیں ہیں، ساری انسانیت کے بارے میں ہم مکلف نہیں ہیں. البتہ اتنا ضرور ہے اپنی وسعت بھر انسان کو کوشش کرنا کہ جناب ہر انسان تک دعوت پہنچ جائے، یہ کوشش کرنا، اور جیسا کہ وہ پوری جماعت کر رہی ہے اور دنیا بھر میں دعوت کی کوششوں میں لگی ہوئی ہے، وہ خیر کا کام ہے، خیر کا انداز ہے اور خیر کی بات. لیکن یہ جو جملہ ہے کہ جناب وہ اگر مسلمان نہیں ہوئے تو ہم سے سوال ہوگا جہنم میں کیوں گئے، یہ جملہ صحیح، یہ خطرے کی بات. وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ وَلَن تَرْضَى، ہرگز آپ سے راضی نہ ہوں گے. یہ جو آیت آ رہی ہے یہ بڑی حساس آیت ہے، بہت ہی حساس آیت. وَلَن تَرْضَى، ہرگز آپ سے راضی نہ ہوں گے یہود، ولن نصارا، اور نہ ہی نصارا، حتی تتبع ملتہم، یہاں تک کہ آپ اتباع کریں. رسول اللہ کو کہا گیا آپ پیچھے پیچھے چلیں ان کی ملت کی، یعنی آپ یہودی بن جائیں یا نصارا بن جائیں، پھر تو وہ خوش ہوں گے، پھر تو وہ راضی ہوں گے، اس کے بغیر راضی نہ ہوں گے. آج کا یہودی، آج کا نصارا بھی کوئی بدل نہیں گیا، وہ بھی وہی یہودی ہے جس کے لیے لفظ یہود قرآن نے کہا، وہ وہی یہودی ہے، وہ اپنے نام کے ساتھ یہودی لگاتا ہے تو وہ اسی کیٹیگری میں آئے گا، اپنے نام کے ساتھ نصارہ لگاتا ہے یا عیسائی مذہب کا تصور دیتا ہے تو وہ وہی ہے، وہ کوئی اور نہیں. وہ ہم سے کیسے راضی ہو جائے گا، وہ ہم سے کیسے خوش ہو جائے گا کہ جناب آپ کا مذہب دنیا بھر میں پھیلے، کبھی نہیں خوش ہوگا. اور پھر مذہب میں کبھی کبھی چکر دینے کے لیے مذہب میں کوئی شادی نماز پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، اس کو نماز پہ تکلیف نہیں ہے، اس کو روزے پہ تکلیف نہیں ہے، وہ حج کر رہا ہے، اس کو حج پہ تکلیف نہیں ہے. اوباما اس پر تو مبارکباد دیتے ہیں کہ مسلمانوں کا رمضان کا چاند نظر آ گیا، مبارک ہو رمضان کے روزے رکھنا. اوباما صاحب اس بات پہ بھی مبارکباد کبھی کبھی دے دیتے ہیں کہ جناب مسلمانوں کے لیے عید کا دن آیا اور فلاں ہے اور فلاں ہے. اوباما صاحب کبھی کبھی اس موقع پر بھی مبارکباد دے دیتے ہیں کہ مسلمانوں کا عالمی اجتماع حج ہوا اور یہ امن اور سلامتی کے ساتھ ہوا، یہ مسلمانوں کو مبارک ہو. لیکن اوباما صاحب کبھی اس بات کے لیے مبارکباد نہیں دیتے کہ جناب مسلمانوں نے عالم بھر میں کفر کو، عالم بھر میں ظلم کو ختم کرنے کے لیے یہ عالم جہاد بلند کیا ہے، یہ مسلمانوں کا بہت اچھا کام ہے کہ ظلم کو ختم کر رہے ہیں. حالانکہ ظلم کو ختم کرنے کا تو دعویٰ ان کا اپنا ہی ہے. یہ اور سچ پوچھے تو بات تو یہ ہے کہ ہم تو ان کے کام کو آسان کر رہے ہیں. کہیں بھی یہ کہتے ہیں کہ بھائی ظلم نہیں ہونا چاہیے، یہ کہتے ہیں دہشت گردی نہیں ہونا چاہیے، اور اسلام تو امن و آشتی کا مذہب ہے، اسلام تو چاہتا ہی یہ ہے، اسلام نے یہ تو کہا نہیں کہ دنیا بھر میں طاقت سے تلوار سے سارے کافروں کو مسلمان بنا دو، یہ کہیں نہیں کہا، بلکہ اسلام نے یہ کہا ہے کہ جہاں کہیں ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، اس زیادتی کو، ظلم کو ختم کرو، اس کے لیے جہاد کا ایک تصور پیش کیا کہ بھائی کلمہ پڑھ لیں، یہ اس میں امن ملے گا، سکون ملے گا. نہیں مانتے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جزیہ دے دیجئے، ہمارے نظام، ہمارا حکومت، ہمارا سسٹم چلے گا، آپ جزیہ دے دیجئے، اور مذہبی اعتبار سے آپ کا اپنا مذہب، آپ کا اپنا نظام، اپنی چاہت، جو دل میں جس مذہب پر آپ چلنا چاہتے ہیں اس مذہب پہ چلیے، ہمارے مذہب کو چھیڑیے نہیں، اپنے مذہب کو چھوڑیے نہیں، کوئی منع نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن ہمارے تابع رہنا ہوگا، جزیے کی شکل میں رہنا ہوگا، ہمارے اوپر حکمرانی نہ کیجیے. یہ بھی نہیں مانتے، صحیح جی جناب جائیے، طاقت سے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ آپ کلمے کے لیے تیار نہیں ہوتے، آپ جزیے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو پھر تلوار سے فیصلہ کر لیتے ہیں، یا آپ یا ہم، کوئی ایک تو نتیجے پہ ہوگا اور اس کے ذریعے سے فیصلہ ہو جاتا ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ پوری کائنات بھر میں ہر کافر کو مار مار کے مسلمان بناؤ، اسلام نے یہ تصور نہیں دیا، نہ اس کی اجازت دی. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جناب اسلام، اسلام میں جو جہاد کا تصور ہے یہ ظلم کے خلاف ہے، نہ کہ کفر کے خلاف، کیونکہ کفر خود ظلم کرنے والا ہے، اس وجہ سے کافر کہہ دیا جاتا ہے، لیکن حقیقتاً جہاد جو ہے وہ ظلم کے خلاف. قل ان هدى الله ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، هرگز آپ سے راضی نہ ہوں گے یہود اور نہ ہی نصارى حتى تتبع ملتهم، یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی اتباع کریں. قل ان هدى الله هو الهدى، قل اے نبی فرما دیجئے هدى الله، کہ بے شک هدى الله اللہ ہی کی دی ہوئی ہدایت ہے، جو اللہ جس کو دے ہدایت، ہو الہدا، بس وہی ہے ہدایت. یہ آیت آیت ہدایت میں سے ہے. کوئی شخص کسی مسئلے میں خیر چاہتا ہے، یہ آیت کسی بھی تاپ عدد کے بعد، تاپ عدد میں 3, 7, 11, 21، کسی بھی تاپ عادت میں اس آیت کو پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس خیر کو کھول دیں، اس کے سامنے خیر سامنے آ جائے گی، کھل جائے گی خیر کے، یہ معاملہ خیر. کیونکہ صاحب آیت خود بتا رہی، آیت خود بول رہی ہے میں کیا ہوں. قل اے نبی آپ فرما دیجیے اِنَّ هُدَى اللَّهِ، بے شک ہدایت جسے دے اللہ، هُوَ الْهُدَى، وہی ہے ہدایت، جس کو اللہ چاہے کہ یہ ہدایت ملے وہی ہدایت بنے گی. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور یہ جو پچھلی آیت ہے یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو کبھی کبھی اپنے جس عمل پہ چل رہے ہوتے ہیں اس میں تذبذب میں آ جاتے ہیں. وہ تذبذب کیا ہے کہ جناب وہ ایسی باتیں کرتے ہیں، مثلا اہل بدعت کی کچھ باتیں خیر کی اچھی سمجھ میں آ گئیں، اہل تشیع کی کچھ باتیں سمجھ میں آ گئیں، قادیانی مذہب کی کچھ اچھی باتیں سمجھ میں آ گئیں، کچھ حصہ جو ان کی ظاہری لیپا پوتی کہہ لیں یا ظاہری ملما سازی والی باتیں کہہ لیں، اب اس میں وہ اپنے مذہب میں مشکوک ہو جاتے ہیں، اس موقع پر فوراً ان کو اس قسم کی آیتوں کو اس سے مدد لینی چاہیے، اس قسم کی آیتوں سے مدد لینی چاہیے کہ ہدایت اللہ چاہیں گے تو ہدایت مل جائے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا کر امت کو طے کرا دیا کہ آپ ہی نہیں، امت تو چھوڑیے، آپ کی ذات بھی اگر ان کی خواہشات کے پیچھے پڑ گئی، آپ کے پاس علم آ چکا، نور آ چکا، اور علم اور نور کے بعد آپ اگر خواہشوں کے پیچھے پڑے تو پھر اللہ کی طرف سے مدد اٹھ جائے گی، اللہ کی طرف سے نصرت اٹھ جائے گی. ظاہری معنی تو سمجھ لیجیے، پھر اس کے بعد ایک اور معنی بتاتا ہوں. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاهُمْ، اگر اتباع کی آپ نے، آپ سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتبعت تا کی ضمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہی ہے، اہواءہم اہواء ان کی خواہش، ہم اہواء خواہش ہم ان کی، اگر آپ نے اتباع کی ان کی خواہشات کی، بعد الذی بعد اس کے، جا آکا کہ آپ کے پاس آ چکا، من العلم علم میں سے حصہ آ چکا، یعنی قرآن احکامات آ چکی، تعلیمات آ چکی، اب اس کے بعد بھی آپ قرآن احکامات کو چھوڑ کر صرف یہود و نصارہ کی خواہش کو پورا کرنا چاہتے ہیں، مالک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو نہیں ہے آپ کے لیے من اللہ، اللہ کی طرف سے، من ولی نہ ولایت نہ دوستی، ولا نصیر نہ مددگاری، یعنی اللہ کی طرف سے نہ دوست، اللہ نہ دوست بنیں گے نہ مددگار بنیں گے، آپ کے بھی دوست اور مددگار نہیں بنیں گے، تو سمجھ لیجئے کہ پھر کسی اور کے کیا ہی بنیں گے، اور کس کی تعلیم کے بعد خواہشات کی اتباع کرنا، علم کے نور کے بعد خواہشات کی اتباع کرنا. اس معاملے میں ہمارا وہ طبقہ، علماء کا وہ طبقہ جو آج نئے نئے علماء بن رہے ہیں، ان کا ایک کثیر طبقہ وہ اس معاملے میں بہت غفلت کی طرف ہے، کہ اللہ نے ان کو اتنا بڑا قرآن کا علم دے دیا، حدیث کا علم دے دیا، اس قرآن اور حدیث کے علم کو چھوڑ کر، پڑھنے پڑھانے کو چھوڑ کر، دین سیکھنے سکھانے کو، اس بڑے عظیم کام کو چھوڑ کر، دنیا کی بعض مادی اسبابی چیزوں کی طرف بھاگ رہے ہیں کہ جناب کسی طریقے سے کچھ پیسہ ٹکا آ جائے. یاد رکھیے گا، اور خواہشات کیا ہیں کہ خواہشات کے پیچھے پڑے، دل چاہ رہا ہے کہ مال پیسہ کما لو، اللہ کے چاہے بغیر تو وہ نہ مال آئے نہ پیسہ آئے، یہ تو طے شدہ بات، نہ مال آئے نہ پیسہ آئے، اللہ جب چاہیں گے جب ہی مال بھی دیں گے، پیسہ بھی دیں گے، عزت بھی دیں گے، شہرت بھی دیں گے، مقام بھی دیں گے، شان و شوکت بھی دیں گے، اور اللہ نہیں چاہیں گے تو مال دے کر بھی ذلیل و رسوا کر دیں گے، عزت مقام دے کر بھی اندر سے ذلیل و رسوا کر دیں گے، اللہ قادر. اس وجہ سے اپنی خواہشات کے بجائے اللہ رب العزت کے حکموں کو پورا کرنا، یہ بہت بڑا کام ہے. اللہ ہمیں علم نافع نصیب فرمائے، عمل صالح نصیب فرمائے، اور خاص طور سے اپنے نئے علماء کے لیے دعا کیجئے. میں تو بہت پریشان ہوتا ہوں کہ تیزی سے دس دس سال اماں ابا ان کی محنت کرواتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، خرچے کرتے ہیں، اور اس کے بعد آتے ہی پہلے ہی سال ہوا میں اڑنے کی فکر کہ جناب گاڑی بھی ان کو ہو جائے، مدرسہ بھی ان کا اپنا ہو جائے، فلاں نظام ہو جائے. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ پہلے ہی سال میں تباہی بربادی کی نوبتیں آنی شروع ہو جاتی ہیں. اور اللہ کا کوئی نظام غیبی اس قسم کا ہے کہ اس دینی راہ میں اللہ تعالیٰ پہلے سال میں بہت شاز و نادر کسی کو دے سو دے، ورنہ شروع کے سالوں میں، چند سالوں میں اللہ رب العزت جھنجھوڑتے ہیں، اور اتنا جھنجھوڑتے ہیں کہ بندہ پکا ہو جائے، کہ یہ طے ہو جائے کہ وہ اللہ ہی کا ہے اور اللہ ہی کا ہو کے رہے گا. جب اس بات کی تسلی ہو جائے پھر اس کے بعد سارے خزانے، سارے دہانے، ساری نعمتیں، سارا فضل، سارا انعام، سارا احسان اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے، عزتیں، شہرتیں، مال دولت سب کچھ اس کے لیے کھول دی جاتی ہے، اور اس کی زندہ مثالیں بہت سی ملتی ہیں. لیکن شروع میں جھنجھوڑ ہوتی ہے، اور اس درجے جھنجھوڑ ہوتی ہے کہ نہ پوچھ. اللہ 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 ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، اگر آپ نے اتباع کی ان کی خواہشات کی، بعد الذي جاءك من العلم، بعد اس کے کہ آ چکا علم میں سے، ما لك من الله من ولي ولا نصير، نہیں ہے پھر آپ کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی ولایت، کوئی تعاون دوستی، ولا نصير، اور نہ ہی کوئی مددگار، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته الذين یہی وہ لوگ ہیں آتیناہم الکتاب کہ دی گئی ان کو کتاب یتلونہ حق تلاوتی یتلونہ کتاب دی تو اس کتاب کو پہلا کام کیا ہے جس کو تلاوت کا شوق ہوگا اس کو آگے سیکھنے کا بھی شوق ہوگا اس کا ایمان پختہ ہوگا یتلونہ حق تلاوتی تلاوت کرتے ہیں اس کو اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں حق یتلونہ خالی تلاوت حق تلاوتی دو معنی ایک معنی یہ ہے حق تلاوتی کہ اس درجے تلاوت کرتے ہیں کہ تلاوت کا حق ادا کر دیتے ہیں ایک معنی یہ ہے کہ اس تلاوت کو سمجھتے ہیں اس کے مطابق اپنی زندگی ڈھالتے ہیں اپنی زندگی کو اس کے موافق بناتے ہیں تاکہ جیسا اللہ کا حق ہے حکم ہے اس حکم کے مطابق ہم اپنی زندگیوں کو ڈھال لیں اولئک یؤمنون بہ اللہ نے ایمان کی تعریف بتائی کہ کتاب آئی کتاب کے بعد تلاوت کا شوق ہوا اور تلاوت حق ادا ہوا اولئک یؤمنون بہ کثرت تلاوت والے کا ایمان مضبوط ہوگا کثرت قرآن پڑھنے والے کا کثرت قرآن سنانے والے کا کثرت قرآن سکھانے والے کا ایمان مضبوط ہوگا ایمان کمزور نہیں یقین مضبوط ہوگا اولئک یؤمنون بہ یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھنے والے ہیں اور جن کو ایمان ملا ہوا ہے وہ یقین رکھنے والے ہیں ومن یکفر بہ اور جو کوئی اس تلاوت کا انکاری ہو کتاب کا انکاری ہو اللہ کے حکموں کا انکاری ہو فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ بس یہی لوگ ہیں خسارے والے اللہ محفوظ اللہ محفوظ آج امت مجموعی طور پر خاص طور سے امت محمدیہ پچھلی امتیں اپنی اپنی کتابوں کی تلاوت نہ کر کے وہ اپنی کتابوں سے دور ہوئی آج امت محمدیہ اپنے کلام پاک قرآن مجید کی تلاوت نہ کر کے اس کو نہ سمجھ کے اس کو نہ پڑھ کے اس کو نہ سیکھ کے اس کے مطابق عمل نہ کر کے وہ بھی تباہی کی طرف جا رہی ہے تیزی سے تباہی کی طرف جا رہی ہے تیزی سے بربادی کی طرف جا رہی ہے آج اتنی کوشش کی جاتی ہے کہ جناب میرا بچہ کوئی مقام حاصل کر لے ڈاکٹر بن جائے انجینئر بن جائے کسی بھی شعبے میں ماہر بن جائے سچ پوچھیں تو اس قرآن کو پورے پڑھنے میں اور پڑھانے میں اس دوران سینکڑوں کتابیں پڑھ لی مطالعہ کر لیا یاد کر لیا اس کے اجزاء یاد کر لیے لیکن قرآن صحیح سے پڑھنا تک نہیں آتا صحیح سے تلاوت تک کرنی نہیں آتی صحیح سے اس کا معنی تو سمجھنا دور کی بات ہے اس کے پڑھنے کا ہی طریقہ صحیح نہیں آتا اس کے وقت کا طریقہ صحیح نہیں آتا ان میں مد سے ناواقفیت ہے حروف کی ادائیگیوں سے ناواقفیت ہے آوازوں کی ادائیگیوں سے ناواقفیت ہے ساری چیزوں سے ناواقفیت الحمدللہ رب العالمین الحمد کے بجائے حمد مانا حرکت الحمد ہلاکت ہے کس کے لیے نعوذ باللہ من ذالک نعوذ باللہ من ذالک نعوذ باللہ من ذالک رب العالمین اگر ہم نے الحمد کے بجائے الحمد پڑھا یہ خیال کر کے کہ یہاں پہ دو چشمی والی ہا ہے تو ہم نے اللہ رب العزت کے لیے بہت ہی گندا بددعائیا بہت ہی گندے قسم کا جملہ ہم نے اللہ کے لیے استعمال کیا آگے کیونکہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے اور کس اور دعا کیا دے رہے ہیں دعا کے بجائے بد دعا ہو گئی یاد رکھیے اپنی قرآن کی اصلاح کیجئے شرم نہ کیجئے عمر کو نہ دیکھیے کہ کیا عمر ہے اپنے قرآن کی صحیح تلاوت کرنے کا ذوق پیدا کیجئے جہاں کہیں رہتے ہیں وہاں قریب میں کسی نہ کسی اچھے مجبد قاری سے قرآن کی اصلاح کر لیجئے ایک مرتبہ قرآن سنا لیجئے زندگی میں تاکہ قرآن کی اچھے طریقے سے اصلاح ہو جائے کوئی کمی ہے اس کمی کی دوری ہو جائے یتلونہ حق تلاوتی کا حق ادا ہونا شروع ہو جائے روزانہ کم سے کم ایک پارہ پڑھنے کا مزاج بنا لیجئے حافظ ہیں تو کم سے کم حضرت لدھیانوی شہید رحمت اللہ علیہ استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ کم سے کم تین پارے پڑھنے کا حافظ کے لیے اور ایک پارہ ناظرہ خان کے لیے سال بھر کا معمول ہونا چاہیے. اور رمضان میں یہ معمول حافظ ہے تو وہ پورے قرآن پر آ جائے یا کم سے کم 15 پارے پر آ جائے, اور ناظرہ خان 5 پارے پر آ جائے یا پھر کم سے کم 3 پارے پر آ جائے. اولئک یؤمنون بی, جو تلاوت کا حق ادا کر رہے ہیں ان کے لیے تو کہا گیا یہ تو یقین رکھنے والے ہیں, ایمان رکھنے والے ہیں. ومن یکفر بہ, اور جو انکاری ہے, فاولئک هم الخاسرون, بس یہ لوگ خسارے والے. یہ تھا سورت کے اعتبار سے اور پارے کے اعتبار سے رکوع نمبر 14.